یہ بیان فرمائیے گا کہ ہمارے ہاں دو طرح کے رجحانات بیان کیے جاتے ہیں، اسلام کے فروغ، دنیا میں اس کے شیوع، اور مسلمانوں کی جو ایک تاریخ رہی ہے، اس حوالے سے اسلام کیسے پھیلا. ایک نقطہ نظر ہے جی تلوار سے پھیلا، دوسرا نقطہ نظر ہے کہ نہیں، دعوت اور اشاعت کے کام سے یہ دنیا میں اس طرح سے پھیلا ہے. آپ کا کیا نقطہ نظر ہے، اسلام کا فروغ دنیا میں کیسے ہوا؟ چونکہ اگر ہمیں معلوم ہو جائے گا کیسے ہوا تو آج بھی ہم اسی ذریعے کو اپنائیں گے اور اسی کو اپنا کے مزید فروغ کا باعث بنیں گے.
بہت سے عوامل ہوتے ہیں جو ہمیشہ کسی چیز کے فروغ میں کام کرتے ہیں. یہ تو آپ سائنس کا بھی تجزیہ کریں گے کہ لوگ اس کے ساتھ کیسے متعلق ہوتے ہیں، تو بہت سے عوامل بیان کرنے پڑیں گے نا. تو اسلام کی بھی اگر تاریخ کو آپ دیکھیں تو اس کے بہت سے ادوار ہیں جس میں کبھی کوئی سیاسی اقدام نہیں کیا گیا. سیدنا مسیح علیہ السلام کی دعوت کو دیکھ لیں، یعنی وہ دعوت چند لوگوں سے اٹھی اور اس کے بعد ایک بڑی دنیا اس سے متاثر ہو گئی. بہت سے لوگوں نے اس کو قبول کر لیا. یہود نے اس کو ماننے سے انکار کیا، لیکن بہت سی دوسری قومیں اٹھیں اور انہوں نے اس کو اپنے لیے ایک نوید سمجھا. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کی ابتدا کی تو مکے میں جو لوگ ایمان لائے دعوتی کے نتیجے میں ایمان لائے، وہاں کسی کے گردن پر تلوار تو نہیں رکھی گئی. اور بھی بہت سے ایسے وفود تھے جو آپ نے بھیجے، انہوں نے جا کے بات کی، لوگوں کو دعوت دی، پیغام دیا، لوگوں نے اس کو قبول کر لیا. مکے کی زندگی میں اس کی بہت سی مثالیں موجود ہیں کہ دور دراز کے لوگوں سے مسیحی آئے اور کافی تعداد میں آ کے انہوں نے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا، اور نہ صرف یہ قبول کیا بلکہ بڑی صداقت کے ساتھ اس کا ساتھ دیا. یہ بھی معلوم ہے کہ حبشہ کی طرف مسلمانوں نے ہجرت کی اور وہاں کا حکمران مسلمان ہو گیا، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھا. آپ کی موجودہ دنیا میں بھی بہت سے ایسے علاقے ہیں جس میں مسلمانوں نے کبھی کوئی اقدام نہیں کیا، جیسے ملائیشیا ہے، جیسے انڈونیشیا ہے، یعنی یہ جو مشرق بعید کے علاقے ہیں، وہاں دعوت اور محض دعوت کی بنیاد پر اسلام پہنچا. اور یہ خیال نہ کیجیے گا کہ کوئی 2-10 لوگ ہیں، اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ آبادی کا ملک انڈونیشیا ہے، اور وہاں ظاہر ہے کہ کوئی اس نوعیت کا اقدام مسلمانوں نے کبھی نہیں کیا. یہ البتہ بالکل درست ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پر جب لوگ مسلمان ہوتے ہیں تو اس میں سیاسی اقتدار کیا رول ادا کرتا ہے، تو وہ رول بہت غیر معمولی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. مثلا آپ یہ کہتے ہیں کہ عرب تاجر ہیں کہ جو ملیشیا میں گئے ہیں، انہوں نے جا کے وہاں دعوت پیش کی. کس کے سامنے پیش کی؟ وہاں کے سلطان کے سامنے، ملاقہ کے سلطان کے سامنے پیش کی، وہ مسلمان ہو گئے. اب بادشاہ کو دیکھ کر رعایا مسلمان ہو
گئے،
جیسے کہ اس زمانے میں ہوتا بھی تھا. بادشاہ کو عام طور پر ایک باپ کی جگہ دی جاتی تھی، اور لوگوں کے تصورات بھی تھے، بلکہ اس کے پیچھے کچھ مذہبی تصورات بھی رہے ہیں ہمیشہ سے. گاڈ کنگز کی ایک پوری روایت رہی ہے. تو یہ چیزیں ہیں کہ جو اثر انداز ہوتی ہیں. ایسے ہی اگر کسی جگہ آپ کا غلبہ ہو گیا ہے، آپ نے کسی ملک کو فتح کر لیا، آپ یہ جانتے ہیں کہ دنیا میں ایک دور ایسا رہا ہے جب فتوحات کو بہت ہی غیر معمولی اہمیت حاصل تھی، اور لوگ بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے، یہ بڑے بڑے فاتحین ہیں. لوگوں کا خیال یہ ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا اسی لیے کیا ہے کہ یہ نکلیں دنیا پر قبضہ کریں. اور جس وقت لوگ دیکھتے تھے کہ کوئی بڑا فاتح نکلا ہے اور اس نے ملکوں کو فتح کر لیا ہے اور قوموں کو مفتو کر کے اپنی حکومت قائم کر لی ہے، تو اس سے متاثر ہوتے تھے. اسی طرح سے تہذیبی غلبہ، جس طرح کے مغربی تہذیب کا ہوا، یعنی مغربی تہذیب نے نئے افکار پیش کیے، سماجی علوم میں بڑی ترقی کا مظاہرہ کیا، سائنسی علوم میں بہت چیزیں کمال تک پہنچا دیں، اس سے ایک خاص طرح کا غلبہ محسوس ہوتا ہے. تو اس کے نتیجے میں وہ افکار، وہ خیالات یا وہ عزم جو مغربی تہذیب نے پیدا کیے، وہ بھی لوگوں کے ہاں بڑی قبولیت حاصل کر لیتے ہیں. تو میرے نزدیک اس کی صحیح نوعیت یہ ہے کہ جب کبھی کسی بھی دین کو یا کسی نظریے کو یا کسی عزم کو سیاسی قوت حاصل ہو جاتی ہے یا سیاسی اقتدار کی تائید حاصل ہو جاتی ہے، تو اپنے اپنے زمانے کے حالات کے لحاظ سے اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بڑے پیمانے پر اس کا فروغ ہوتا ہے. ہمارے ہاں جو مختلف گروہ ہیں یا مختلف مسالک ہیں، ان کو دیکھیے. احناف بہت بڑی تعداد میں ہے، یعنی اب بھی اگر مسلمانوں کو دیکھیں تو آپ یہ کہیں گے کہ کروڑوں کی تعداد میں لوگ حنفی فقہ کو مانتے ہیں. لیکن ہم اس بات سے واقف ہیں کہ حنفی فقہ کو در حقیقت عباسیوں نے اختیار کر لیا تھا. یعنی بنو امیہ کے زمانے میں تو اس طرح کی کوئی تفریق نہیں ہوئی، لیکن عباسیوں کے زمانے میں آ کے جب قاضی ابو یوسف کو مقرر کیا گیا اور انہوں نے قاضی القضات کی ذمہ داریاں سنبھالی، تو ایک لحاظ سے ساری سلطنت کا قضاء کا نظام، یعنی عدلیہ یا جوڈیشری، وہ احناف کے تحت آ گئی. تو نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ اتنے بڑے پیمانے پر اس کی اشاعت ہوئی کہ اب آپ دیکھتے ہیں کہ کروڑوں کی تعداد میں لوگ اسی کے ماننے والے ہیں. اس کے بالکل برخلاف جن علاقوں میں سب سے پہلے شوافے گئے اور وہاں کے حکمرانوں نے انہیں کو قبول کیا، جیسے کہ ہم نے ملائیشیا میں دیکھا کہ وہاں شافعی کی دعوت کو قبول کی گئی، اور اب بھی سب کے سب لوگ وہاں شافعی ہیں، تو وہاں پر بھی ظاہر ہے کہ شافعی فقہ کے شیوع کا باعث کیا ہے. اگر آپ اس کی پوری تحلیل کریں تو یہ ہوگا کہ حکمران نے اسلام قبول کر لیا، جس اسلام کو قبول کیا اس کے پیش کرنے والوں کے ہاں فقہی معاملات میں امام شافعی کی رائے کو ترجیح دی جاتی تھی، جب اس کو بھی اس نے قبول کر لیا تو جس طرح اسلام پھیل گیا اسی طریقے سے شافعی فقہ بھی پھیل گئی. اسی طرح آپ دیکھیں تو حنابلہ کو کوئی ایسی حیثیت حاصل نہیں ہو سکی. یعنی بڑی چھوٹی چھوٹی مثالیں آپ کو تاریخ میں ملتی ہیں. مالکیہ کو تو خیر مراکش میں بھی اور اس سے پہلے اندلس میں بھی بڑی غیر معمولی حیثیت حاصل ہو گئی تھی اور سیاسی قوت بھی ان کے پیچھے تھی، لیکن موجودہ زمانے میں جب سعودی عرب میں انقلاب برپا ہوا اور وہاں محمد بن عبد الوہاب کے زیر اثر ایک حکومت قائم ہوئی تو حنبلی نقطہ نظر کو زیادہ شیوع حاصل ہوا، اور موجودہ زمانے میں اس کی تصنیفات بہت عام ہوئیں. اسی طرح امام ابن تیمیہ کے افکار کو بھی بہت زیادہ شیوع حاصل ہوا. تو سیاست، اقتدار، تہذیبی برتری یا کسی قوم کا ایک فاتح کی حیثیت سے دنیا میں نکل کھڑا ہونا، یہ لوگوں کے اذہان پر اثر انداز ہوتا ہے. یہ اسلام کے معاملے میں بھی ہوا ہے. پوری بات یہ ہے، اس کو ایسے ہی بیان کرنا چاہیے.
ٹھیک ہے شغام صاحب، بہت ہی آپ نے گہرا تجزیہ پیش کیا. ایک مسلک جو ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں کو جب ہم تقسیم کرتے ہیں دنیا میں، تو اہل سنت اور اہل تشیع، یہ تین کا تو آپ نے بتایا. اہل تشیع کے اتنے بڑے فروغ میں کیا چیز پیش نظر رہی پھر؟
اس میں بھی بہت سے عوامل ہیں. آپ کے علم میں ہے کہ فاطمیوں کی حکومت قائم ہو گئی تھی، اور فاطمیوں کی حکومت کافی عرصے تک قائم رہی. یہ اظہر جو آپ کا اس وقت کے ایک بڑا ادارہ ہے، ایک بڑی درسگاہ ہے یا قدیم ترین درسگاہ سمجھی جاتی ہے، یہ انہی کی قائم کی ہوئی ہے. اسی طرح سے آپ کو معلوم ہے کہ صفیوں کی حکومت ایران میں قائم ہو گئی. تو ان دونوں حکومتوں نے بڑا غیر معمولی کردار ادا کیا ان کے شیوع میں. لیکن ہر دعوت کی کچھ اپنی بنیادیں ہوتی ہیں جن کی آپ پیش نظر اگر رکھتے ہیں تو اس میں اس کا استدلال، اس کے اندر استدلال علمی بھی ہو سکتا ہے، جذباتی بھی ہو سکتا ہے، نفسیاتی بھی ہو سکتا ہے، وہ مؤثر ہوتا ہے. تو میرا کہنا یہ ہے کہ دعوت بھی فروغ کا ذریعہ بنتی ہے، اور اگر کبھی سیاسی قوت یا اس کی تائید حاصل ہو جائے تو اس سے بہت بڑے پیمانے پر کسی چیز کا فروغ ہو سکتا ہے. خاص طور پر ان ادوار میں جب بادشاہت تھی اور لوگ حکمران ہی کو اپنے لیے سب کچھ سمجھتے تھے. موجودہ زمانے میں چونکہ جمہوری تصورات کا بڑا شیوع اور بڑا غلبہ ہے، تو اس وجہ سے نوعیت الگ ہے. یہ آپ جانتے ہیں کہ روس میں ایک انقلاب آ گیا تھا، اس کے بعد سوویت یونین جیسی ایک بڑی سلطنت قائم ہوئی، اور یہ معلوم ہے کہ وہ انقلاب ایک خاص نظریے کی بنیاد پر آیا تھا. تو اس نظریے کو اس زمانے میں بڑا فروغ حاصل ہوا، لوگ اس کو دیکھتے تھے. آج بھی آپ یہ دیکھیے کہ چین میں اسی نظریے میں بعض ترامیم کر کے ابھی بھی اس کے ساتھ وفاداری کا اظہار کیا جاتا ہے. وہاں سینکڑوں ہزاروں لوگ ہیں جو عام حالات میں شاید اس نظریے پر غور بھی نہ کرتے، لیکن جب ایک حکومت اور ایک بڑا اقتدار اس کی پشت پر ہے تو لوگ اس کو دیکھتے بھی ہیں. شمالی کوریا کی مثال ہمارے سامنے ہے. تو سیاست، اقتدار اور قوت ہمیشہ نظریات کے فروغ میں کردار ادا کرتے رہے ہیں، اب بھی ادا کرتے ہیں. مغربی تہذیب کی دسیوں چیزیں ہیں جن کی اگر تحلیل کریں، میں یہاں امریکی قوانین میں سے بہت سے قوانین کو لے کے بتا سکتا ہوں کہ وہ کتنے بے معنی ہیں بعض معاملات میں، لیکن چونکہ بڑی سلطنتیں قائم ہو جاتی ہیں، ان کا ایک اثر اقتدار ہوتا ہے، وہ دنیا بھر میں اس اثر و اقتدار کی وجہ سے جانی اور پہچانی جاتی ہیں، تو ان کی تہذیبی روایات، ان کے اعمال، ان کے افعال، ان کی ثقافت، ان کی اور بہت سی اس طرح کی چیزیں اس کے ساتھ فروغ حاصل کر لیتی ہیں. تاہم اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ یہی چیزیں نہیں، بڑے پیمانے پر فروغ کا ذریعہ یہ چیز بنتی ہے. ورنہ کوئی چیز بھی اگر اپنا استدلال نہیں رکھتی اور انسانی نفسیات کو خود خطاب کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی تو کون اس کو مانے گا؟ اسلام کو آپ لیں، مسیحیت کو لیں، کسی اور نقطہ نظر کو لے لیں، بلکہ جو نئے عزم ہیں سب کی تاریخ آپ کو یہی ملے گی. یعنی ایک ان کے وہ ادوار ہوتے ہیں جن میں وہ استدلال کی بنیاد پر اپنی دعوت پیش کرتے ہیں، لوگ اسے قبول کرتے ہیں. لوگوں کا معاملہ بھی یہ ہے کہ اگر آپ دعوت کے لحاظ سے بھی اگر تحلیل کر کے دیکھیں تو بڑی تھوڑی تعداد ہوگی جو بربنائے استدلال قبول کرتی ہے. بہت زیادہ تعداد ان لوگوں کی ہوگی جو جذبات کے لحاظ سے، اپنے مخصوص تہذیبی پس منظر کے لحاظ سے، یا اپنی خواہشات کے لحاظ سے، یا انسانوں کی طبیعت میں جو بعض چیزیں رومانویت کی رکھی ہیں ان کو سامنے رکھ کے چیزوں کو قبول کر لیتے ہیں. سیاسی معاملات بھی اسی طریقے سے ہوتا ہے. اس کے بعد وہ مرحلہ بھی آ جاتا ہے کہ جس میں کسی نقطہ نظر کو سیاسی قوت اور اقتدار حاصل ہو گیا، اس کو بعض لوگ اس طرح بیان کر دیتے ہیں کہ تلوار کے زور سے پھیلا. تلوار کے زور سے کوئی چیز نہیں پھیلتی کبھی بھی، البتہ سیاسی قوت، اقتدار اور تہذیبی غلبہ یہ غیر معمولی کردار ادا کرتا ہے، اور یہ کردار اسلام کے شیوع میں بھی اس نے ادا کیا ہے۔